گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل آج وراثت سے ہی متعلق ابتدائی طور پر انشاءاللہ کچھ سوالات ہم مفتی صاحب سے کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے, کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور وراثت سے متعلق ہم نے دو سلسلے آپ کے ساتھ کیے. ابتدائی طور پر جو کانسیپٹ تھا وہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا, دینی چاہیے. اب دینے والے تو دیتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن دینے کے اندر بھی بعض دفعہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں. وراثت سے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں, اگر دوبارہ سے ان گناہوں کا تذکرہ ہو جائے کہ عام طور پر وراثت کی تقسیم کے وقت کن کن گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے وہ اگر معلوم ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مال وراثت سے متعلق جو گناہ ہیں, ایک تو مال وراثت سے متعلق گناہ ہیں کہ وراثت سے متعلق کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوتا ہے,
ٹھیک
ہے. اور دوسرا مال وراثت کی تقسیم میں کچھ کوتاہیاں, یہ دونوں الگ موضوعات ہیں. پہلی چیز یہ کہ عام طور پر مال وراثت کے تعلق سے جو گناہ عام طور پر لوگوں سے ہو جاتا ہے وہ وصیت سے متعلق ہے.
وصیت
جی है. عام طور پر شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کو اپنے تہائی مال میں سے, یعنی کل مال میں سے تہائی مال,
تیسرا حصہ,
تیسرا حصہ اس کی وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے,
ٹھیک ہے.
اور وہ بھی غیر وارث کو, وارث کو وصیت کرنا جائز نہیں ہے, غیر وارث کے لیے وصیت کی اجازت دی ہے. اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی دنیاوی رنجشوں یا آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جب وصیت کرتے ہیں تو وصیت میں اپنے ورثاء کو محروم کر دیتے ہیں, حالانکہ بعض کو زیادہ دے دیتے ہیں بعض کو کم دے دیتے, حالانکہ ان کی یہ وصیت جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے یہ نافذ نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ایک قانونی ڈاکومنٹ ایسا بنا جاتے ہیں وصیت کے عنوان سے جس سے بعض محروم ہو جاتے ہیں اور بعض کو جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے. تو جب وصیت کریں تو دنیاوی رنجش کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو محروم کرنا یا ایسا ڈاکومنٹ بنانا یا ایسا اقدام کرنا کہ جس سے وہ قانونی طور پر محروم ہو اور دوسرے کو قانونی طور پر غلبہ حاصل ہو جائے کہ جی وصیت میرے نام پر ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے, تو ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے. اور اس کی بہت زیادہ مذمت بھی احادیث پاک میں بیان کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد و عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں, پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچائیں تو ان کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. اب یہاں 60 سال سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہا، لیکن جب وصیت کا معاملہ آیا تو اس میں اس نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وصیت میں کمی بیشی کر دی،
وارث کو محروم کرنے کے لیے کسی اور کے لیے وصیت
جی، تو اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 70 سال تک جنتیوں والے عمل کرتا رہے، 70 سال تک جنتیوں والے عمل کرتا رہے، لیکن موت کے وقت وہ وصیت میں نقصان پہنچائے، خیانت کرے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا، برے عمل پر خاتمہ ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے صرف وصیت میں خیانت کرنے کی وجہ سے. اور اگر ایک شخص 70 سال تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہا لیکن موت کے وقت اس نے وصیت میں اعتدال رکھا، انصاف کیا، کوئی خیانت نہیں کی، تو ایسے شخص کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا.
مفتی صاحب، بعض دفعہ وہ وصیت کرتے ہیں اور اس سے وارث محروم ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وارث جو ہے وہ اس کا بیٹا یا جو بھی ہے وہ نافرمان ہوتے ہیں، تنگ رہتا ہے ساری عمر اور جاتے جاتے بس اس کو نہیں دینا اور وہ کسی اور کے لیے وصیت کر دیتا ہے، کسی مدرسے کے لیے دے دیتا ہے، کسی اور شخص کو دے دیتا ہے، تو کیا ابھی وہ بھی ان وعیدوں میں آئے گا؟
اگر اپنے وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی نے وصیت کی ہے، اب دیکھیے وصیت تو تہائی مال میں نافذ ہے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ اپنی ساری جائیداد بھی کسی ٹرسٹ کو، کسی فلاحی ادارے کو دے کر چلا جاتا ہے، اس کی وصیت کر کے جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں حوالے کر دی، سپرد کر دی،
تو الگ ہے گفٹ،
یہ تو گفٹ ہو گیا اگر انہوں نے قبضہ کر لیا. ایک یہ کہ اگر وہ ساری جائیداد کی وصیت کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تہائی میں نافذ ہوگی،
ٹھیک ہے.
ہاں اگر سارے کے سارے ورثا بالغ ہوں اور وہ جو ہے وہ مرحوم کی اس وصیت کو جائز قرار دے دیں کہ ٹھیک ہے دے دیا جائے، سب بالغ ہیں تو وہ سب بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص لکھتے وقت، حالانکہ شریعت نے حق محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ لکھتے وقت اپنے طور پر جو ہے وہ دل میں بغض رکھتے ہوئے اس کو محروم کرنے کی کسی طرح کوشش کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ گناہ ہے. ہاں بعض صورتوں میں فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہے اور یہ پتہ ہے کہ اس کے پیچھے یہ اس کو گناہوں میں خرچ کرے گی،
ٹھیک ہے،
تو اب اس صورت میں اگر وہ کسی کو دے دیتا ہے کہ یہ کسی اچھے کام میں صرف ہو جائے، اپنی زندگی میں دے دیتا ہے، تو شرعاً اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ہے.
لیکن وصیت ساری پھر بھی نہیں کر پائے گا،
لیکن وصیت ساری کرے گا بھی صحیح تو نافذ نہیں
ہوگی.
لیکن اصل بات دیکھیں کہ اس کی نیت کے اوپر حکم لگ رہا ہے،
صحیح،
کہ یہ اپنے طور پر محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ کہ شریعت نے ورثا کے حق کو محفوظ رکھا ہے، لیکن بندے کا اپنے طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اس کے اوپر بھی پکڑ ہے، اس کے اوپر بھی گناہگار ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بعض جو ہے وہ جاندار ایسے تھے کہ جو پھونکے مار رہے تھے، ان کے پھونکوں سے ہونا کچھ نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
آگ میں کوئی اضافہ نہیں ہونا تھا،
صحیح،
بس انہوں نے یہ عمل کر کے دشمنوں میں اپنا نام لکھوا لیا،
صحیح صحیح.
اور بعض پرندے ایسے تھے کہ جو چونچ میں پانی لا کر اس آگ کے اوپر ڈال رہے تھے، ان کی اس چونچ والے پانی سے ہونا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ خیر خواہوں میں شامل ہو گئے. تو بس آپ اس کو بھی ایسے سمجھ لیجئے کہ بعض اقدام بندے کے وہ ہوتے ہیں کہ اس کے اس اقدام سے ہوتا کچھ نہیں ہے، شرعی طور پر کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایسا اقدام کرتا ہے کہ جس میں وارث کو محروم کرنے کی کوشش ہو، تو پھر اس کے اوپر ان وعیدوں کا حقدار ہوتا ہے کہ جو وعیدیں بیان کی گئی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس حوالے سے اور کوئی غفلت ہوتی ہو؟
جی اب اس میں ایک گناہ تو یہ تھا،
صحیح گناہ.
دوسرا گناہ یہ تھا کہ وارثوں کو حصہ نہ دینا،
ٹھیک ہے.
اب وارثوں کو حصہ نہ دینے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ بعض اوقات تو غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے غفلت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے بچوں نے آپس میں جائیداد تقسیم کر لی، اس کی والدہ موجود تھی یعنی ان کی دادی یا دادا، تو انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کی,
بوڑھے
ان کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا ہے. تو ایسی صورت میں لا علمی میں غفلت میں ورثاء کو ان کے حصوں سے محروم کرنا پایا جا رہا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ ظلمن بھی محروم کیا جاتا ہے, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے محروم کر دیا جاتا ہے, جیسے بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہ دینا کہ والد کا انتقال ہو گیا تو بھائیوں نے آپس میں جائیداد تقسیم کر لی, بہنوں کو حصہ نہ دیا. تو یہ ظلمن نہ دینا جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. اور جو مال وراثت میں اس طرح ظلم کرے کہ کسی وارث کا حصہ بنتا ہے اس کو نہ دے, اس کو اس کے حصے سے محروم کر دے, تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ, کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں, جو اللہ کی حدود کا خیال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار کہلائے گا اور جنت میں داخل ہوگا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کیا ہوا حدوں کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک ذلت والے عذاب کی بشارت دی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے اور یہ جہنم کی آگ کے حقدار ہیں. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کے وراثت کے حصے سے محروم کرے اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث قطع کر دیتا ہے, یعنی جنت سے جو ہے اس کا حصہ منقطع کر دیتا ہے, کہ جو وارث کو اس کے میراث کے حصے سے محروم کرتا ہے گویا کہ جنت میں اس کی میراث ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے. اور قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, کہ وہ جو ہے وہ وارثوں کا مال جمع کر کے کھا جاتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور وہ مال سے محبت کرتے ہیں. تو وارثوں کے حصوں کو جمع کر کے کھا جانا یہ ظلم ہے, ناجائز اور گناہ ہے, چاہے یہ لاعلمی کی وجہ سے ہے, جہالت کی وجہ سے ہے, یا عدم توجہ کی وجہ سے ہے, یا ظلم کی وجہ سے ہے. تینوں صورتوں میں ایسا کرنے والا شخص شدید گناہگار ہے.
حضور وارث کو محروم کرنا فی زمانہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر کس وارث کو زد میں لایا جاتا ہے, یعنی عام طور پہ محروم کیا کس کو جا رہا ہوتا ہے؟ آپ کا تجربہ ہے, لوگ آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے, یا جو بھی مسئلے بیان کرتے ہیں اور کس کو غائب کر دیا جاتا ہے بیچ میں سے؟
عام طور پر بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
یا بیٹیوں کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں بہنیں اور بیٹیاں عام طور پر اپنے حصوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی.
اور یہ دور جاہلیت میں بھی یہی معاملہ تھا؟
جی, یہی معاملہ زمانہ جاہلیت کا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مال وراثت سے نہیں دیتے تھے, اپنی بہنوں کو مال وراثت سے محروم کر دیتے تھے. اور اسی طرح کا ایک جو ہے وہ یوں سمجھے گناہ یا برائی آج کے دور میں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے کہ بہنوں کو حصہ دینے کے معاملے میں بھائی بالکل بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور بہنیں بیچاری حسرت سے تکتی رہ جاتی ہیں اور اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کچھ ان کی طرف سے بات چیت ہو. یہ جو آپس میں بھائی والد کی وفات کے بعد آپس میں مال تقسیم کر رہے ہیں, جائیدادیں تقسیم کر رہے ہیں, کچھ ان کی نظر کرم ہماری طرف بھی
بولیں گی تو بری بن جائیں گی.
ہاں, اب بولنا اس لیے کہ ایک تو شرما شرمی میں نہیں بولتی ہیں,
ٹھیک ہے,
دوسرا یہ کہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ چلو ابھی اگر بھائی سے حصہ نہیں مانگا تو ان کے گھر تک جانے کی تو ہمت ہو جاتی ہے, چلو کبھی کھانا پانی کبھی چائے وغیرہ, یا رشتہ تعلق قائم ہے,
ٹھیک ہے.
پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر بھائی ہی جو ہے والد کے گھر پر قابض ہوتے ہیں, تو بہنوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ چلو والدین کی نشانی موجود ہے, اب بھائیوں سے اگر مطالبہ نہیں کریں گی تو کم از کم اس گھر تک جانا تو ہو جائے گا, اس گھر کے اندر قدم رکھنا تو نصیب ہو جائے گا. لیکن جس دن بہنوں نے مطالبہ کیا اس دن بھائیوں کا مزاج بگڑ گیا, اگرچہ سب ایسا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
سب جگہ پر ایسا نہیں ہے, اور جو ہے وہ مسلمانوں کی کثیر تعداد بہنوں کو حصہ دیتی ہے, بیٹیوں کو حصہ دیتی ہے, لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جس دن بہنوں نے مطالبہ کیا اس دن سے جھگڑا فساد شروع ہو گیا, اور پھر انہی کو فتنہ اور فساد کا سبب جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے, انہی کو جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مال پر نظر رکھی ہوئی ہے, ان کو جو ہے وہ ہمارا اچھا کھانا برداشت نہیں ہوتا ہے, تو طرح طرح کی تہمتیں اور طرح طرح کے الزامات لگا کر
ایک دو توجیہات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے بیان کی جاتی ہیں, آپ نے بھی سنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ بھائی یہ جو جائیداد ہے اس میں تو میں بھی کماتا رہا باپ کے ساتھ, محنت میں نے کی ہے ساری, والد صاحب کا تو وہ شروع کیا تھا اس کے بعد تو میں نے کیا تھا سارا. نمبر دو یہ کہ ہم نے تو اپنی بہن کی شادی میں خرچ کر تو دیا ہے سارا کچھ, چاہے والد کی زندگی میں شادی ہوئی یا ان کے انتقال کے بعد. تو یہ اس طرح کے بھی وہ ذہن میں لا کر, حالانکہ دینی ذہن بھی ہوتا ہے بعضوں کا اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں سب, لیکن مال ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دماغ میں کوئی نہ کوئی اس کی صورت پیدا کر ہی دیتا ہے اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو ادائیگی کر دی ہے, یا بہن نے کہہ دیا تھا آپ رکھ لیں, تقسیم بھی نہیں ہوئی لیکن وہ خاموش کروا دیا, اس پہ سائن کروا لیے. تو یہ ساری چیزیں کیا قابل قبول ہیں, مطمئن ہو جائے گا انسان اس سے؟
انسان اگر اس کا ضمیر اگر سویا ہوا ہے, جاگا ہوا نہیں ہے, تو اس کے اطمینان کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں. سوئے ہوئے ضمیر کو مزید سلانے کے لیے تو بہت سارے بہانے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور دنیا کو جواب دینے کے لیے بھی
میرے بچوں کا کیا بنے گا اور یہ ساری چیزیں,
لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جواب دینا ہے اس میں اس طرح کے بہانے ہیل و حجت نہیں جو ہے وہ کام آئے گی. پہلی بات جو آپ نے کی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ والدین کی زندگی میں ہم نے جو ہے وہ کمایا ہے, ہم نے بھی شامل حال تھے. تو فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ والد کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرتا ہے, جو کاروبار ہے والد صاحب کا, اس کے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہے, تو اس کی حیثیت معاون اور مددگار کی ہے,
ٹھیک ہے,
وہ ساری چیز والد صاحب ہی کی قرار پائے گی, اور بیٹے کی حیثیت معاون اور مددگار کی ہوگی, اور جو کچھ کمایا وہ والد کا قرار پائے گا شرعی اعتبار سے,
ٹھیک ہے,
بیٹے کا اس میں کچھ نہیں ہے. عام طور پر بیٹے والدین کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں, والدین کا ہاتھ بٹاتے ہیں, تو جس طرح بیٹے معاون اور مددگار ہوتے ہیں باہر کے کاموں میں, اسی طرح بیٹیاں بھی تو گھر میں معاون اور مددگار ہوتی ہیں,
جو کام کرتی ہیں
گھر کا کام کرتی ہیں, اور بھائی کا والدین کے سارے جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں, کھانا پکانا اور یہ ساری چیزیں تیار کر کے دینا, یہ ساری بہنیں ہی تو کرتی ہیں. اب اگر بہنیں, اگر بھائی یہ کہے کہ ہم معاون اور مددگار رہے والد کے, تو پھر بہن بھی جو ہے وہ روزانہ کا کھانے بنانے کی اجرت کے اعتبار سے اگر حساب کرے تو کم از کم اس کا بھی اتنا بنے گا جتنا بھائی دعویٰ کر رہا ہے,
ٹھیک ہے.
تو لیکن کوئی بھی بیٹی, کوئی بھی بہن گھر میں جو کام کرتی ہے وہ اس کو نہ اجرت سمجھتی ہے اور نہ کبھی اس کی طرف سے اجرت کا دعویٰ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
یعنی یہ بھی
ذہن میں بھی نہیں آتا,
یہ بھی مردوں کے لیے, ان مردوں کے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے کہ جو اپنے بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دبا لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو والد کے ساتھ کام کیا, تو ان کی جوان مردی کہاں چلی جاتی ہے؟ ان کی بہنوں نے شانہ بشانہ ہو کر گھر کے کاموں کو سنبھالا, انہوں نے کبھی آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی بہن یا بیٹی یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ ہم نے جو گھر سنبھالا ہے اس کی ہمیں اجرت دی جائے. لیکن بیٹا جو ہے مرد ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو ساتھ تھا, میں تو سارا دن دکان کے اوپر ہوتا تھا, سارا دن والد کے ساتھ ہوتا تھا, والد تو دکان پر ہوتے تھے, باہر کا کام تو میں کیا کرتا تھا, اور وہ اس چیز کو جو ہے اپنا حق سمجھتا ہے. تو اگر وہ اس کو حق سمجھتا ہے تو پھر وہ حق کہاں گیا جو بہن اور بیٹی کا حق ہے؟ تو یہ بھی حق نہیں ہے, یہ بھی معاون اور مددگار ہے, اور بہن اور بیٹی بھی معاون اور
برابر
مددگار ہے, دونوں کا برابر کا کنٹریبیوشن ہے. اس میں بیٹا یہ مت بولے کہ جناب میں نے بہت زیادہ کام کیا. ہاں اگر بیٹا والدین سے جدا تھا اور بیٹے کا کمانا جو ہے وہ الگ سے تھا, الگ سے اس کی سیونگ تھی, الگ معاملات تھے,
اور الگ سے چیزیں
الگ سے چیزیں وہ لیتا اور بیچتا تھا, اب اس صورت میں اگر بیٹے نے جو ہے وہ کوئی چیز لی ہے, پلاٹ لیا ہے, مکان لیا ہے, اور پھر لینے کے بعد میں والدین کو ویسے رہنے کے لیے دے دیا ہے, تو اب دیگر بہن بھائیوں کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا ہے. یہ تو صورت ہوگی کہ بیٹے کا یہ دعویٰ کرنے کی جی ہم نے کمایا ہے. تو اس میں بعض صورتوں میں حق بنتا بھی ہے اور بعض صورتوں میں حق نہیں بنتا, اس میں پھر پوری تفصیل ہے, اس کو دیکھا جائے گا کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کس اعتبار سے. دوسری اہم اور جو مطلب ہے کہ شرم والی بات ہے ہمارے اس معاشرے کے لیے, وہ یہ کہ عام طور پر جب بھی کوئی جو ہے وہ مرد مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے دارالافتاء میں, تو وہ ٹھک سے بولتا ہے کہ جی ہم اتنے بھائی ہیں, اتنی بہنیں ہیں, اور بہنوں کی والد نے زندگی میں شادی کر دی تھی,
خرچہ پورا ہو گیا
جی. ہم نے جو ہے والد کے بعد بہنوں کی شادی کر دی, الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں اور وہ سیٹل ہیں.
ٹھیک ہے,
تو وہ گویا کے مفتی صاحب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بہنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بہنوں کی ہم نے شادی کر دی, بہنیں سیٹل.
یہ تو ان سے پوچھے تو
اب اس سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ رہے, اس لیے کہ والد کی وراثت پائیں گے, یہ بھی شادی شدہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی بھائی اگر بہنوں کی شادی ہو گئی تو آپ کی بھی تو شادی ہو گئی, آپ نے بھی تو, اس لیے ابھی تک شادی تو جو ہے وہ بغیر شادی شدہ تو نہیں رہے کہ جناب جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے لہٰذا ہم شادی نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جو بیٹوں کی شادی کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ بیٹیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے, بیٹوں کی خوشی ہے, پہلے بیٹے کی خوشی ہے, آخری بیٹے کی خوشی ہے, تو بیٹوں کی خوشی کے نام پر بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے بہ نسبت بیٹی کے. ہاں بعض برادریوں میں بیٹیوں کے اوپر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے کہ جہیز کا جو زیادہ جہیز دینے کا ایک رس جو ہے وہ چلی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹیوں کے اوپر زیادہ خرچ ہو, لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو شادیوں میں بیٹوں کے اوپر زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو لہٰذا میراث تقسیم کرتے وقت, ترکہ تقسیم کرتے وقت بھائیوں کا یہ کہنا کہ جی ہم نے شادیاں کر دی ہیں یا والد نے ان کی شادی کر دی تھی, اور یہ سمجھنا کہ شادی ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اب ترکے سے کوئی تعلق نہیں رہا, تو یہ بالکل جو ہے وہ غلط فہمی ہے, نادانی ہے, دین اسلام کے احکام سے ناواقفی ہے. جس طرح شادی ہو جانے کے بعد بیٹی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا, وہ بدستور باپ ہی رہتا ہے, تو اسی طرح شادی ہو جانے کے بعد اس کا ترکے سے بھی حصہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ یعنی یہ دیکھ لے بیٹا کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے اور والدین نے اس کی شادی کے اوپر خرچ کیا تو یہ مدعی ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب مجھے ملے, تو پھر بیٹی کو کیوں نہیں ملے گا, تو بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. ہاں الا یہ کہ والدین انتقال کر گئے, اب جو ہے وہ بہنوں کا حصہ تھا, بھائیوں نے ان کا جو ہے وہ شادی کرتے وقت ان کو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے اس میں سے ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں. تو اگر یہ واضح صراحت کے ساتھ اخراجات کیے اور وہ اخراجات اتنے ہیں کہ جو ان کے حصے کے برابر ہیں اور وہ اس کے اوپر راضی بھی تھیں,
تو یہ پہلے بتایا ہو,
پہلے بتا کر, تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ ان نے اپنا حصہ یوں وصول کر لیا, لیکن دنیاوی ناک رکھنے کے لیے یہ بھی نہیں کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کیونکہ عام طور پر اگر یہ کریں گے تو پھر لوگ یہ بولیں گے کہ دیکھو بہن کی شادی کی ہے اور اس کی شادی اس کے حصے میں سے کی ہے. تو ایک طرف ہم نے دنیا کی ناک رکھنی ہے, دنیاوی ناک رکھنے کے لیے تو ہم جو ہے وہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں, کسی کو نہیں بتاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور یوں شادی اور دیگر بہانوں کے وجہ سے جو ہے وہ بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس کا حصہ ہو چکا ہے تو وہ جب تک حصہ اپنا نہ لے لے اس وقت تک وہ حصے سے محروم نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, مزید بھی انشاءاللہ بہنوں کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں, ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
کہ تنخواہ میری سیلری جو ہے 17,000 یا 18,000 کے قریب ہے, اس پر کو تھوڑا کاروبار بھی میں کرتا ہوں, تو کس طریقے سے زکات نکال سکتا ہوں؟
جی حضور, 17,000-18,000 سیلری ہے, کاروبار بھی ایک تھوڑا سا, تو زکات کیسے؟
17,000-18,000 سیلری کے اوپر تو دار و مدار نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کاروبار.
ٹھیک ہے,
اگر ان کا جو کاروبار ہے وہ اتنا ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے اور اس کے اوپر سال گزر چکا ہے اور قرض وغیرہ بھی نہیں ہے, دیگر زکوٰۃ کی شرائط پائی جا رہی ہیں, تو اس صورت میں ان کے مال تجارت کے نصاب جتنے ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے,
ان کی سیلری چاہے 17,000-18,000 ہو یا 8,000-10,000 ہو, اس سے کوئی سروکار
نہیں. نصاب پایا گیا تو زکوٰۃ
اصل ہے کہ زکوٰۃ کے مال جو ہے وہ بقدر نصاب پایا گیا اور ساری شرائط پائی گئی تو زکوۃ لازم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا کیسا ہے؟ پھر دوسرے نمبر میں جو نمازیں رہ گئی رمضان سے پہلے, تو رمضان میں ادا کریں گے تو 70 نمازیں ادا ہوگی یا ایک ہی ادا ہوگی؟
جی حضور, انجیکشن لگانا کیسا ہے؟
روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے.
ٹھیک ہے.
انجیکشن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گوشت میں لگایا جاتا ہے، ایک نس میں لگایا جاتا ہے. تو چاہے گوشت میں لگایا جائے چاہے نس میں لگایا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بعض یہ مطلقاً انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹنے کا کہتے ہیں، بعض نس میں لگانے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کا فرماتے ہیں. تو چونکہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے تو اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے بچا جائے. لیکن اگر صورتحال ایسی پیش آ جائے کہ ایک طرف روزہ توڑنا پڑ جائے اور دوسری طرف انجیکشن لگا کر روزے کو بچایا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک علماء کی کثیر تعداد کا یہی کہنا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس صورت میں اگر انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں لگوا لیا تو روزے کی بچت ہو جائے گی، روزہ توڑنے کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. رمضان میں ہر نیکی 70 گنا تک ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی قضا نماز پڑھے تو 70 ادا ہو جائیں گی.
دیکھیں ثواب کے اعتبار سے جو ہے وہ ثواب 70 گنا ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک ادا کریں گے تو 70 قضائیں ادا ہوں گی. چونکہ یہ جو نیکی کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے کہ بندہ اپنے اوپر جو چیز لازم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے جو ذمے میں لازم ہے، تو وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کو ادا کر رہا ہے، تو یہ نیکی تو ہے اور رمضان میں نیکی کا ثواب دگنا ملتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک نماز ادا کریں تو اس سے 70 قضا نمازیں ادا ہو جائیں، ایسا
ایک ہی ادا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ 1 لاکھ کے پیچھے کتنی زکات دینی ہوگی؟ دوسری عرض یہ تھی کہ ماہ رمضان میں جو زیادہ بوڑھا ہو جائے وہ روزے نہ رکھ سکے، تو ایک روزے کا کتنا فدیہ دینا پڑے گا؟
زکات کتنی ہوگی 1 لاکھ پر؟
1 لاکھ پر جو ہے وہ 2500 روپے زکات ہے، یعنی 2.5% زکات بنتی ہے، تو وہ 2500 روپے ہے.
اور فدیہ؟
اور ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ 1 صدقہ فطر ہے.
ٹھیک ہے.
جو فطرانہ دیتے ہیں عید کے موقع پر، تو 1 صدقہ فطر جو علماء نے بیان کیا ہے، دارالافتاء اہل سنت سے بھی جو ہے وہ فطرانے کا جاری ہوا ہے پمفلیٹ، تو اس میں 100 روپے جو ہے وہ کم از کم مقدار گندم اور اس کے آٹے کے اعتبار سے جو ہے وہ 100 روپے بیان کی گئی ہے. تو 100 روپیہ یہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے.
ٹھیک ہے. 100 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، جو کے اعتبار سے دینا چاہیں تو 240، اور کشمش اور کھجور کے اعتبار سے اگر آپ صدقہ فطر یا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو 1600 روپیہ دارالافتاء اہل سنت سے اس کے حوالے سے رقم جاری کی گئی ہے، تو آپ ادا کر سکتے ہیں. ضرور بہنوں بیٹیوں کو وراثت کم دینے یا بالکل نہ دینے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی اگر شادی جو ہے وہ غیر خاندان میں ہو جائے، برادری سے باہر ہو جائے، تو اب بھی کہتے ہیں یار یہ تو اب خاندان سے باہر چلی گئی ہے، تو اب ہماری جائیداد جو ہے وہ خاندان سے باہر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں دیتے. تو کیا یہ نظریہ بھی ٹھیک ہے؟
یہ نظریہ تو بالکل غلط نظریہ ہے. اگر دیکھیں کہ وراثت کا شادی سے کوئی تعلق نہیں
ہے،
وراثت کا تعلق جو ہے وہ رشتے کی وجہ سے ہے، یعنی بیٹی کا باپ سے جو تعلق ہے اور باپ کے انتقال پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ دیا ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس حصے کو اس کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے کہ جناب وہ خاندان میں رہے گی تو اس کو حصہ دیا جائے گا، اگر خاندان میں شادی نہیں ہوگی تو اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. تو اس کا جو نکاح ہونا ہے کسی کے ساتھ، یہ تو جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، چاہے خاندان میں ہے چاہے غیر خاندان میں ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن حصے کا تعلق خاندان یا غیر خاندان سے نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، یہ کوئی غیرت کی بات نہیں ہے.
صحیح.
وہ اپنا حق لے کر جا رہی ہے.
ٹھیک ہے.
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو وہ اس کو جہاں چاہے استعمال کرے، ورنہ تو کل استعمال کے اوپر بھی پابندی ہو جائے گی کہ جناب آپ آ کر اپنے آبا و اجداد کے شہر میں جو ہے اس رقم کو خرچ کریں، بہن نہیں خرچ کر سکتی تاکہ ہمارا روپیہ ہمارے ہی گاؤں یا ہمارے ہی شہر میں رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی پابندیاں لگا دیں کہ آپ دنیا بھر میں، یعنی پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی بھی غیر خاندان میں شادی نہ کرے، تو جب بھائی غیر خاندان میں شادی کرنے سے وہ پورا پورا حصہ لے لیتا ہے تو بہن کے غیر خاندان میں شادی کر لینے سے آخر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو روکتی ہے کہ اس کو پورا حصہ نہ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی تقسیم نہیں بیان فرمائی، اور جو تقسیم شرع کی تقسیم کے خلاف ہو یا جو قاعدہ یا جو رسم و رواج شرع کی جو ہے وہ بیان کردہ اصولوں کے خلاف ہو تو اس رسم و رواج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر اگر وہ شرع کے خلاف ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے. تو یہ خامخواہ کے بہانے ہیں، حالانکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے، جہل سے جہل آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی حد بیان نہیں کی، شریعت نے ایسا کوئی حکم بیان نہیں کیا. یہ بس وہی ہے کہ محروم کرنے کا اور نہ دینے کا ایک بہانہ ہے، اور جو دینا چاہتا ہے تو چاہے اس کی شادی ہو یا نہ ہو. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کی غیر خاندان میں شادی ہوگی تو اس لیے نہیں دے رہے، بعض اس لیے نہیں دیتے کہ بہن ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو کیا اب حصہ دینا ہے. صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی رہے.
خواتین ہوتی ہیں ان کی شادی نہیں ہو پاتی، ساری عمر ہی شادی نہیں ہوتی،
جی
تو کیا ان کا روک سکتے ہیں کہ ان کی شادی تو ہوئی نہیں اور ہم کھلا پلا تو رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں، تو ان کو نہ دیں، حرج نہیں؟
یہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی تو وہ یوں ہڑپ کر جاتے ہیں کہ جی ان کی شادی نہیں ہوئی تو یہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں تو ان کا حصہ ہماری طرف آ گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، ان کے سپرد کیا جائے، پھر وہ اپنی رضا مندی سے جن کے ہاں رہ رہی ہیں ان کو دے دیتی ہیں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مالک ہیں، وہ جس کو بھی چاہیں دے دے.
ٹھیک. اچھا حضور، آخری سوال اس حوالے سے وراثت سے متعلق، کہ صحیح وقت وراثت کی تقسیم کا کیا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائے. اور اگر تاخیر کی، عموماً کئی کئی سال تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اب کئی پراپرٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا رینٹ کرایہ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ہی شخص، بڑا بھائی یا کوئی بھی ایک فریق جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس پر بھی ان ورثہ کا حق ہے کہ جن کے حصے میں وہ آنی تھی، بھلے جتنے بھی فیصد آنی تھی؟ یہ دونوں باتوں کا
دیکھیں، شریعت نے یوں تو کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ آپ اس وقت میں تقسیم کر لیں، لیکن بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب ایک ترکہ بن جائے، یعنی کسی کے ہاں انتقال ہو جائے ان کے والد کا یا والدہ کا، تو جو والد یا والدہ کا ترکہ ہے،
ٹھیک ہے،
اس کو فوراً جو ہے وہ تقسیم کر دینا چاہیے، نمٹا دینا چاہیے، کیونکہ تازہ تازہ جب وفات ہوئی ہوتی ہے تو جب اس وقت تقسیم کریں گے تو تقریباً سب کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اور گھر میں ایک تازہ ثانیہ ہو چکا ہوتا ہے، موت کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت جب دل نرم ہوتا ہے تو نصیحت کو قبول کرتا ہے اور پھر شریعت کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب انتقال ہو تو سوئم وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد، عام طور پر سوئم وغیرہ تک سب رشتہ دار جو دور دور کے ہوتے ہیں جمع بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو تقسیم کر لینا چاہیے.
عجیب سا نہیں لگا
اللہ کے، اب وہی بات اسی کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا،
ٹھیک ہے،
یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل جو ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو.
ٹھیک ہے،
لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا عجیب لگے گا،
جٹائیاں بھی نہیں اٹھی،
کہ ابھی جٹائیاں نہیں اٹھی ہیں اور یہ جو ہے وراثت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ ہرگز مایوب نہیں ہے. یعنی ایک طرف تو آپ دو سال کے بعد کسی کی کھا جائیں، یہ زیادہ مایوب ہے، یا آج جو ہے وہ آپ کا دل نرم ہے اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کا حصہ اس کو دے دیں.
اس میں پھر مکس بھی نہیں ہوگا، تاخیر کریں گے تو اور مکس ہوتے رہیں گے،
مکسنگ والا عمل نہیں ہوگا. پھر جو ہے وہ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد نیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو جو ہے وہ قلب کا مطلب ہی پلٹنے والا ہے،
ٹھیک ہے،
تو دل کب پھر جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو لوگوں کی تان سے جو ہے وہ بچنے کے لیے یا لوگوں کے دکھاوے کے لیے صرف اس لیے تقسیم نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن کل اس سے بھی بڑا گناہ کر دیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی تقسیم کر دیں. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حصہ دیا ہے، اللہ نے جب تقسیم کرنے کا حکم دیا تو اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اس میں کوئی آر کی بات نہیں، لہذا فوری طور پر تقسیم کر لینا چاہیے. اور پھر تقسیم نہ کرنے کی صورت میں جو غیبتوں کے، بہتانوں کے، بدگمانیوں کے جو دروازے کھلتے ہیں،
تلخیاں،
اس کے جو گناہ بڑھتے ہیں، وہ گناہ کہیں زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ فوری طور پر تقسیم کر دینا چاہیے. باقی رہا یہ کہ اگر کوئی ایک وارث، اس سے جو ہے وہ آمدنی ہو رہی ہے، اب جس نے کرایہ پر دیا ہے حقیقتاً تو کرایہ لینے کا حقدار وہی ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن جتنا دوسرے ورثہ کا حصہ بنتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ دیگر ورثہ کو بھی دے دے. تو اس میں یہی معاملات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کرایہ پر دینے والی چیزیں ہوتی ہیں تو دیگر ورثہ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو مزے کر رہا ہے، کرایہ پر دے رہا ہے، کرایہ کھا رہا ہے، ہم سے پوچھ ہی نہیں رہا. تو اس طرح کی باتیں سننے سے پہلے پہلے ہی عزت اور شرم والا آدمی وہی ہے، با عزت اور معزز آدمی وہی ہے کہ جو اس طرح کی باتیں ہونے سے پہلے ہی اس طرح کے معاملات سے فارغ ہو.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تفصیل سے الحمدللہ ہم نے دو تین سلسلوں میں وراثت سے متعلق احکام سیکھے، اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں بھی آتی ہوں گی. ضرور کوئی کتاب اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ جو پڑھ کر ذہن بنے، اس کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں، یہ آپ ارشاد.
جی، مجلس افتاح دعوت اسلام، دارالافتاء اہل سنت، یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے
الحمدللہ.
تو دعوت اسلامی کے اس شعبے نے ایک کتاب، ایک مختصر سا کتاب چاہے رسالہ ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے.
مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے،
اگر اس رسالے کو توجہ سے پڑھ لیں گے تو اس میں ان تمام گناہوں کا بیان ہے کہ جو وراثت تقسیم کرتے وقت عام طور پر ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور ان تمام غفلتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے. اگر اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر ضمیر جاگا ہوا تو پھر مال وراثت میں خیانت کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا. پھر ہمارا ضمیر یہی بولے گا کہ مال وراثت کو فوری طور پر تقسیم کر دینا.
ٹھیک ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ انگلش زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اس کا انگلش ترجمہ بھی موجود ہے، اور جن جن ممالک میں انگلش بولی جاتی ہے وہاں کے مکتبۃ المدینہ میں اور دیگر بھی امید ہیں مکتبۃ المدینہ کی شاخوں پر انگلش ٹرانسلیشن کے اندر بھی یہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی. آپ اس کو حاصل کیجئے، جو جو لوگ اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو دیجئے، خود پڑھیے، انشاءاللہ علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حقوق وراثت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
حضرت، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ ہم پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اس کے اندر پروویڈنٹ فنڈ کاٹتی ہے کمپنی، تو فار ایگزامپل اگر وہ 1000 روپے ہماری تنخواہ سے کاٹ رہی ہے تو 1000 روپے وہ خود ملا رہی ہے، اب سال میں جو بھی رقم ہوتی ہے اس کے اوپر کیا زکات دی جائے گی؟
پروویڈنٹ فنڈ پر زکات،
جی سال میں جو رقم آ جاتی ہے اس کے اوپر زکات تو ہوگی، لیکن اس کی ادائیگی فوری نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
جب اس کے اوپر یا نصاب کے پانچویں حصے پر قبضہ ہوگا تو اس صورت میں اس کی زکات ادا کر دی جائے گی.
ٹھیک ہے، میسج بھی حضور پر ہمارے پاس موجود ہے. سوال یہ ہے کہ منت کے روزے میں تسلسل لازمی ہے یا نیت کے اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس نے ایک منت مانی دوسری کیا کریں گے؟
تسلسل ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اگر کسی نے یہ بولا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا تو یہ ایک الگ صورت ہے، ورنہ اگر ایک دو چار پانچ جو ہے مرتبہ اس نے مختلف اوقات میں روزہ رکھنے کی نیت کی ہے تو اس صورت میں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پے در پے رکھے، بلکہ کسی بھی وقت جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز ہے ان دنوں میں روزہ رکھ کر اپنی منت کو پورا کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
یہ میں نے پتا کرنا تھا کہ اگر ایک پلاٹ قسطوں پہ لیا ہوا ہے، اس کی قسطیں بھی پوری نہیں رہی، یعنی فائل ہی ایک لی ہے، تو وہ اس پہ زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟
جو قسطوں پر خریدے گی پراپرٹی پر،
جو پراپرٹی قسطوں پر لی جاتی ہے، تو اب اس کی زکات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو جب چیز لے لی جاتی ہے تو چیز کا تو یہ مالک ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی قیمت کی ادائیگی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سال میں، دو سال میں، یا جیسی بھی قسطیں ہوتی ہیں وہ اس کو ادا کر دے گا.
ٹھیک ہے،
تو اب جو چیز خریدی ہے اس نے، تو اب اس کا اعتبار ہے کہ جو پلاٹ خریدا گیا کہ یہ رہائش کے لیے خریدا گیا یا انویسٹ پرپز کے لیے خریدا گیا، یعنی اس لیے خریدا گیا کہ ابھی خرید لیتے ہیں کل اس کی قیمت بڑھے گی تو اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے، تو یہ انویسٹ اور تجارت کے لیے ہوا. اگر اس نیت سے خریدا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کیونکہ یہ اس کا مالک ہو چکا ہے، تو اس پلاٹ کی جو نیٹ ویلیو ہوگی تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور اگر یہ اپنی رہائش کے لیے خریدا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہو.
ٹھیک ہے. تو حضور آخر میں یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایک کتاب کا تعارف پیش کیا، مال وراثت میں خیانت نہ کی دے. اب اگر کسی کو وراثت تقسیم کرنی ہے اور کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ اس کتاب کے ذریعے کر پائے گا، یا پھر کوئی بھی ایسی کتاب بازار میں ملتی ہے، یا پھر کسی عالم سے، مفتی صاحب سے رابطہ کرے، کرنا کیا ہے اس کو؟ یا کسی پنچایت میں چلا جائے، وکیل سے رابطہ کرے، کرے کیا وہ؟
ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ مال وراثت کو اپنے طور پر تقسیم کر لے، یعنی ہر شخص اس کی قدرت نہیں رکھتا، ہر شخص کو اس کا علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ تقسیم میں غلطی کر سکتا ہے. تو وراثت کی کتاب ہو یا اس میں حصے بیان کیے گئے ہوں، تو جو شخص جس نے باقاعدہ طور پر وراثت کو نہیں پڑھا ہوگا تو وہ صرف کتاب کو دیکھتے ہوئے یا کسی مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ وراثت کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتا،
عام طور پر ایسا ہوتا ہے،
غلطی کرے گا اور پھر وہی ہوگا کہ اس کی غفلت کی وجہ سے مال وراثت میں کمی بیشی ہوگی اور گناہ کا مرتکب ہوگا. تو اس لیے جو وراثت کا علم جاننے والے ہیں، عام طور پر دارالافتاء جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، جیسے دارالافتاء اہل سنت ہے، دیگر سنی علماء مفتیان کرام کے جن کو وراثت کا علم ہے اور جو باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں، تو ان سے جا کر وراثت کا جو ہے وہ تقسیم کا پوچھنا چاہیے اور ان سے جا کر شرعی طور پر وراثت کی تقسیم کرانی چاہیے.
ٹھیک ہے.
کہ وہاں پہ غلطی کا امکان بالکل کل معدوم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو خود سے اگر کوئی تقسیم کرنا شروع کر دے اور اس کو وراثت کے احکام کا علم نہیں ہے تو اس میں غلطی کا امکان موجود ہے.
ٹھیک ہے.
اور پنچایت وغیرہ میں یہ بھی ایک، یعنی کہ وراثت میں غلطی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو پنچایت میں فیصلے کیے جاتے ہیں تو پنچایت والوں کے پیش نظر شرعی معاملات نہیں ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اسی طریقے سے بعض اوقات گھر میں بیٹھ کر آپس میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے اور اس تقسیم کے اوپر سب راضی نہیں ہوتے، یا بعض اوقات نابالغ بھی موجود ہوتے ہیں اس میں، تو وہ تقسیم کر دی جاتی ہے، تو وہ تقسیم بھی شرعی اعتبار سے عام طور پر صحیح نہیں ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس لیے پراپر کسی مفتی صاحب سے، سنی عالم دین سے جو وراثت کا علم رکھتے ہوں، تو ان سے وراثت کا مسئلہ پوچھنا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ کسی سنی دارالافتاء سے باقاعدہ سوال لکھ کر
فتویٰ
اس کا باقاعدہ فتوی کی صورت میں جواب لیا جائے.
الحمدللہ دارالافتاء سنت بھی یہ سروس فراہم کرتا ہے. ملک بھر میں مختلف شہروں میں شاخیں موجود ہیں، کہ وہاں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ اس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.